الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. آج نماز کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. یہ بات آپ جانتے ہیں کہ نماز ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم فرمایا ہے. اور اقیم الصلاۃ کا لفظ کئی مرتبہ کئی جگہوں پر آیا ہے. نماز کو قائم کرو. اور زکوٰۃ کے بارے میں آیا آتو الزکاۃ زکوٰۃ دو. لیکن نماز کے سلسلے میں اقیموں کا لفظ آیا کہ نماز کو صحیح طور پر قائم کرو جیسا کہ قائم کرنے کا حق ہے. یعنی صحیح ارکان کے ساتھ فرائض و واجبات کا خیال کرتے ہوئے صحیح وقت میں اس کو پڑھا جائے, صحیح پاکی کی حالت میں اس کو پڑھا جائے, ناپاکی کی حالت میں نہ ہو, قبلہ درست ہو. یہ ساری چیزیں ساری شرائط ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آپ کے علم میں ہے کہ نماز کو اوقات میں پڑھیں گے تو نماز ادا ہوگی. ابھی نماز کا وقت آیا نہیں اور پہلے سے اگر ہم پڑھ لیں تو نماز نہیں ہوگی. جیسے بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر ابھی صبح صادق کا وقت ہوا نہیں, سحری کا وقت ہوا نہیں, سحری کا وقت یعنی ختم نہیں ہوا اور اس سے دو منٹ پہلے اذانیں دینی شروع کر دیتے ہیں بعض جگہوں پر, تو لازمی بات ہے کہ وہ نماز وہ اذان نہیں ہوگی. اور اگر کسی نے وقت آنے سے پہلے نماز پڑھ لی تو نماز بھی نہیں ہوگی. دوسری, نماز کے لیے وقت بھی ضروری ہے کہ وقت بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حدود ہمیں بتلا دی. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ آپ مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتلا دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی تم دو دن یہاں پر قیام کرو. چنانچہ وہ دو دن وہاں ٹھہر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کو پہلے اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن پہ ہر نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا. اور جب دو دن اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھا دی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کہاں ہے وہ صاحب جو نماز کے اوقات پوچھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ بس جو اوقات میں نے تم نے یہاں نماز پڑھی دو دن, پہلے دن میں نے اول وقت میں پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت میں پڑھائی, بس اس کے مابین جو ہیں یہ نمازوں کے اوقات, یعنی یہ اول وقت تھا ایک دن جو پڑھائی اور دوسرے دن جو پڑھائی وہ آخری وقت. اس سلسلے کی مزید وضاحت کیوں سمجھ لیجئے, یہ ساری وضاحت احادیث کی روشنی ہی میں ہے کہ ظہر کی نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرمی کے زمانے میں ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. ابردو بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم, کہ ظہر کی نماز گرمیوں کے زمانے میں ٹھنڈی کر کے پڑھو, یعنی تھوڑے سے تاخیر سے پڑھو, اس لیے کہ یہ جو گرمی کی حرارت ہے شدت ہے یہ جہنم کی شدت اور وہاں کی گرمی میں سے ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں ظاہری طور پر نظر نہیں آتی لیکن اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. جیسے سورج کی گرمی بظاہر ہمیں لگتی ہے کہ جو گرمی ہے سورج کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن یہاں جو بتلائی جا رہی بات وہ یہ ہے کہ شدت گرمی جو ہے اصل میں یہ جہنم کی گرمی کی وجہ سے. اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, لیکن اس کی طرف اشارہ کر دیا تو فرمایا کہ کچھ ٹھنڈا وقت ہو جائے تو پڑھو تاکہ اطمینان کے ساتھ پڑھ سکو. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے لیے کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ جب سورج پورے طور پر صحیح طور پر موجود ہو، یعنی زردی مائل نہ ہوا ہو، زرد نہ ہوا ہو. چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قوالی مدینہ سے جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کر جب دو تین چار کلو میٹر اپنے گھروں کو واپس پیدل پہنچ جاتے تھے تب بھی سورج ابھی موجود ہوتا تھا، اتنے پہلے عصر کی نماز پڑھ لی جاتی تھی. جیسے آج کل ہمارے ہاں پونے چھ بجے ہو رہی تو اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے تقریباً سورج رہتا ہے، تو یہ وقت بالکل صحیح ہے. اور یہ اختلاف جو ہے کہ مثل اول پہ پڑی جائے مثل دوم پہ پڑی جائے، یہ عام لوگوں کے لیے اختلاف نہیں ہے. عام لوگوں کو تو بس جس امام کی وہ پیروی کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے مطابق چلتے رہیں، اللہ اسی میں خیر. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ مثل ثانی پر پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق. اب چونکہ وہ دلائل علمی ہیں، ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ مثل اول کیا چیز ہوتی ہے اور مثل ثانی کیا چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں. لیکن ہر آدمی یہ سمجھ سکتا ہے کہ عصر کی نماز ایسے وقت میں پڑھنی چاہیے کہ جب سورج زرد نہ ہوا ہو، یعنی اس سے پہلے پڑھ لیں. اور دوسرے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیٹھا رہے عصر کی نماز میں تاخیر کر دے یہاں تک کہ جب سورج زرد ہو جائے تو جلدی سے آئے اور مرغے کی طرح دو ٹھونگے مارے اور چلا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جو نماز ادا کی تو یہ نماز صحیح طور پر ادا نہیں ہوئی. یعنی ایسے شخص کے لیے کوئی اچھے الفاظ ادا نہیں کیا آپ. تو یہ بات حقیقت ہے کہ اتنی دیر تاخیر کرنا بلا سبب بلا عذر کے کہ سورج زرد ہو جائے یہاں تک کہ ڈوبنے کے قریب ہو جائے اور اب جلدی سے آ کے نماز پڑھ لی، ایسی نماز اگر پڑھی جائے گی تو اس میں اللہ کا ذکر بھی کم ہوگا، اللہ کا نام بھی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کم ہوگی. اس لیے منع فرمایا، بلکہ کہا کہ ایسے وقت میں نماز پڑھو کہ جب سورج خوب آب و تاب کے ساتھ موجود ہو. مغرب کی نماز کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، عام طور پر جو معمول تھا وہ تو یہ تھا کہ سورج غروب ہونے کے فوراً بعد آپ مغرب کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی اول وقت میں پڑھتے تھے، اس میں تاخیر نہیں فرماتے تھے. البتہ مغرب کا وقت کم از کم گھنٹہ سوا گھنٹے رہتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد، لیکن جتنی جلدی ہو سکے اتنا جلدی پڑھ لینی چاہیے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک مغرب کا وقت بس اتنا ہی ہے کہ اس میں تین رکعت فرض آدمی پڑھ لے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے پڑھ لے. لیکن چونکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ شفق احمر اور شفق ابیس یہ دو چیزیں ہیں، سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے بعد ایک لالی سی پورے جو ہے وہ مغرب میں چھا جاتی ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایک سفیدی سی ہوتی ہے جو چھا جاتی ہے. تو جو لالی ختم ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں شفق احمر ختم ہو گئی، اور جو سفیدی بھی ختم ہو گئی تو اب جو ہے وہ شفق ابیض ختم ہو گئی اور ستارے چمکنے لگتے ہیں، نظر آنے لگتے ہیں، تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو تقریباً یہ جو شفق احمر اور ابیض کا ڈوبنا ہوتا ہے گھنٹہ سوا گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی تقریباً ایسا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص آدھے گھنٹے بعد مثلا سورج غروب ہونے کے بعد پڑھے گا تب بھی ہوگی ادا ہی نماز ہوگی، لیکن پھر بھی احتیاط یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے پڑھ لیا کرے. البتہ بعض اوقات جیسا کہ رمضان المبارک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 منٹ دے دیتے ہیں سورج غروب ہونے کے بعد لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے کہ چونکہ روزے سے رہے سارے دن اس لیے تھوڑا بہت کھا پی کر آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ نماز میں بھی کھانے کا خیال رہے، تو اس لیے کچھ وقت پانی پی لیں، تھوڑا سا جو ہے وہ رگے تر ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر کچھ وقت دیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ لیں. تو نماز کا وقت بہرحال رہتا ہے، تو وہ چونکہ ایک ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہم نے ضرورت تک ہی محدود رکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایسا کر لیا جائے اس میں حرج کی بات نہیں. لیکن عام اوقات میں جتنا جلد ہو سکے ممکن ہو سکے اتنی جلد پڑھ لی جائے. چنانچہ عام 11 مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر اذان ختم ہوئی اور ادھر نماز کھڑی ہوگی، لیکن بہرحال وقت کی گنجائش موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کچھ واعظ فرما رہے تھے، غالبا عصر کے بعد واعظ شروع کیا آپ نے اور بیان جو ہے وہ ختم نہیں ہوا، سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر گزر گئی تو بعض لوگ جیسا کہ عادت ہوتی ہے کسی نے کہا بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، السلام السلام کا لفظ کہا انہوں نے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان کو ڈانٹ دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاخیر بھی ثابت ہے، اگر کبھی ایسا کوئی مضمون چل رہا ہو جس کو بیان کرنا ضروری ہے، دین کی بات جاری ہو اور بیان ہو رہا ہو، تو پھر اس میں اگر کبھی کبھی ایسا ہو جائے کہ 10-15-20 منٹ تاخیر بھی ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ وسعت ہے، لوگوں ہی کی رعایت کرتے ہوئے دیکھ، اس سے پتا چلا کہ رمضان المبارک میں چونکہ ایک ضرورت ہے اس لیے وہاں پر اگر 10-15-20 منٹ تاخیر بھی ہو جائے تو حرج کی بات نہیں، البتہ عام طور پر ایسا نہ کیا جائے. اسی طریقے سے عشاء کی نماز کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ وقت تو یہ تھا کہ ایک تہائی رات گزر جائے، یعنی تاخیر سے نماز ہو عشاء کی، لیکن اس میں چونکہ حاضری لوگوں کی کم ہو جاتی، عام طور پر اس زمانے میں تو خاص طور پر چونکہ لوگ شب بیدار لوگ ہوتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بہت تاخیر سے نماز پڑھایا کرتے تھے. چنانچہ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ انتظار میں رہے مسجد میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں، انتظار کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کافی تاخیر سے آئے. تو وہاں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مجبوری تھی یا کیا وجہ تھی، کہ گھر والوں کے ساتھ مشغول تھے یا کوئی اور مجبوری تھی، لیکن آپ کافی تاخیر سے آئے، یہاں تک کہ بعض لوگ اونگنے بھی لگے، نیند بھی آنے لگی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہرحال لوگ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ بھائی تم جس نماز کے انتظار میں ہو، اس وقت دنیا میں کوئی اور مذہب والے اس نماز کے انتظار میں نہیں، یعنی تم ایک ایسی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو اللہ کے یہاں مسجد میں، اس وقت کسی اور مذہب والے اس نماز کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے. اور پھر آپ نے محسن کو حکم دیا کہ آپ تکبیر کہو اور نماز آپ نے پڑھائی. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے اگر مشقت کی بات نہ ہوتی تو میں ہمیشہ تاخیر ہی کر کے نماز پڑھتا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق تھے امت پر، اس لیے بعض ایسی چیزیں جو افضل تھیں ان کو ترک کر دیا صرف اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. چنانچہ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر لوگ کثیر تعداد میں جلدی آ گئے مسجد میں تو عشاء کی نماز جلدی پڑھا دی آپ نے، تاکہ جو زیادہ آ چکے ہیں انہیں انتظار کی کوفت نہ ہو، اور اگر کبھی لوگ دیر سے آئے تو جب آئے اس وقت نماز پڑھا دی، دیر سے بھی پڑھا دی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ اوقات متعین ہیں، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ ٹائم سوا نو ہو اور ہم انتظار کرتے رہے 10 بجے تک کا، تو اس میں چونکہ فتنہ اور فساد کا بھی خوف ہے اور مناسب بھی نہیں، ممکن ہے کسی کو کہیں جانا ہو اور چونکہ وقت مقرر ہے تو ہر آدمی اپنا ٹائم دیکھ کر گھر سے چلتا ہے کہ فلاں وقت فلاں جگہ پہ مجھے نماز مل جائے گی، تو اس لیے اوقات ہی پر نماز کو پڑھانا چاہیے. لیکن یہ اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ بہرحال گنجائش ہے، چنانچہ اگر رات ایک تہائی رات گزر جائے تو یہ تو افضل وقت عشاء کے لیے، اور اس کے بعد نصف رات تک افضل وقت رہتا ہے، اس کے بعد جو ہے آخری وقت جو ہوتا ہے جیسے سحری کا وقت ہے، تو نماز اگر پڑھیں گے عشاء کی تو اس وقت بھی ادا ہی ہوگی، ادا نہیں ہوگی لیکن مکروہ ہے، نصف شب تک پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ عشاء کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب تو یہی تھا کہ آخری وقت میں آپ پڑھائیں، لیکن امت پر شفقت کرتے ہوئے جب لوگ آ گئے اس وقت نماز آپ نے پڑھائی. اور فجر کی نماز کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر غلس میں پڑھایا کرتے تھے، یعنی منہ اندھیرے. اب اگر آج منہ اندھیرے پڑھائی جائے نماز تو تقریباً 4:15-4:30 کے لیے اور بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز پڑھ کر جب ہم خواتین مسجد سے باہر آیا کرتی تھیں تو چادروں میں لپٹی ہوتی تھیں اور اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ اگر ان کے عزیز رشتے دار بھی ان عورتوں کو دیکھیں تو نہ پہچان پائیں، ان کے قد و قامت سے اندازہ نہیں لگا سکتے تھے، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا. تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ چونکہ ایسا تھا کہ لوگ شب گزار شب بیدار لوگ ہوا کرتے تھے، تہجد گزار ہوتے تھے، شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو تہجد نہ پڑھتا ہو. تو اب جو لوگ آخری رات سے اٹھے ہوئے ہوں ان کے لیے بہتر تو یہی ہوگا نا کہ جتنی جلد ہو سکے نماز پڑھ لیں، تاکہ اگر کوئی آرام کرنا چاہے تو آرام بھی کر لیں. اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے ہمارے یہاں رمضان المبارک میں اس کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوا، اذان ہوئی اور دس منٹ بعد نماز ہو جاتی. چنانچہ ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھائی اور سحری کے بعد جو ہے وہ آپ نے نماز پڑھا دی. تو ایک نے پوچھا کہ بتاؤ کہ سحری اور نماز پڑھانے کے درمیان کتنا وقت تھا؟ تو انہوں نے کہا بھی تقریباً ایسا کہ 50 آیتیں اس میں تلاوت کی جا سکتی ہیں. تو 50 آیتیں عام طور پر 10 منٹ کے اندر پڑھ سکتا ہے آدمی. تو یوں سمجھ لیجیے ابتدائی وقت بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے عام طور پر. لیکن یہاں بھی پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ افضل تو یہی ہے، لیکن جماعت کی کثرت کس صورت میں ہوگی؟ اس کا خیال رکھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان المبارک میں جماعت کی کثرت ہوگی جلدی نماز پڑھانے میں. ادھر سحری کا وقت ختم ہوا اور ادھر جو ہے وہ نماز کھڑی ہو گئی. اب اگر اس وقت جو ہے اس کا انتظار کرتے رہے کہ بھائی سورج طلوع ہونے سے 20 منٹ پہلے پڑھائیں یا 25 منٹ پہلے پڑھائیں یا 30 منٹ پہلے پڑھائیں، تو پتہ چلے گا سب لوگ سو گئے، جماعت میں حاضری لوگوں کی نہ ہونے کے برابر ہوگی. تو اس لیے لوگوں کی رعایت رکھتے ہوئے رمضان المبارک میں چونکہ لوگ جاگے بھی ہوتے ہیں، اس لیے جلد از جلد مسجد میں آئے، نماز پڑھے اور جائیں. لیکن عام دنوں میں لوگ چونکہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے جتنا سو سکیں سو لیں، لیکن جب وقت اجازت نہ دے تو اب آؤ نماز پڑھو. تو عام طور پر اسفار میں ہمارے یہاں نماز پڑھنا افضل ہے. اسفار کا مطلب ہے روشنی میں نماز پڑھنا، اور غلط کا مطلب ہے اندھیرے میں نماز پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ سب لوگ رات کو جاگا کرتے تھے، اس لیے اول وقت میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. لیکن ہمارے زمانے میں چونکہ لوگ عام طور پر سوتے زیادہ ہیں، بلکہ دیر سے ہی سوتے ہیں، جو وقت بیداری کا ہوتا ہے وہ وقت سونے کا ہوتا ہے. اب ہماری حالتیں تبدیل ہو گئی کچھ. 12-1 تو شاید کوئی ایسا گھر ہوتا ہو جہاں پر نہ بجتے ہوں، ورنہ 12-1 کا معمول تو عام سی بات ہے. اب اس کے بعد آدمی سوئے گا تو کب اٹھے گا؟ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس کی بڑی رعایت رکھی جاتی ہے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اور ان کی رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ خیال ان کا خیال رکھا جائے. تو اس وقت یہی افضل اور مقدم ہے کہ روشنی کر کے نماز پڑھی جائے. اور اس روشنی کا اندازہ ہمارے بزرگوں نے لگایا کہ 30-35 منٹ پہلے، 35-40 منٹ پہلے اگر ہم سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھیں گے تو یہ اسفار کہلائے گا. چنانچہ اس کا الحمدللہ خیال رکھا جاتا. مثلا آج کل 5:10 پہ نماز ہو رہی تو 5:20 پہ ختم، اور اس کے بعد 40 پہ سورج نکلتا ہے، تو تقریباً 30 منٹ پہلے سمجھ لیجیے سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ اتنے پہلے ہونی چاہیے کہ اگر نماز میں کوئی خامی رہ جائے جس کی وجہ سے دہرانی پڑ جائے، تو جتنے وقت میں پہلی نماز پڑھی گئی ہے کم از کم اتنی مرتبہ دو مرتبہ پھر پڑھی جا سکے، اتنا وقت ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ نمازوں کے اوقات کے سلسلے میں کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں کے بارے میں جلدی کرو، نماز کا وقت آ جائے تو جلدی نماز پڑھ لو، تاخیر مت کرو اس میں. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا اگر جنازہ آ جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر مت کرو. بعض لوگ جمعے کا دن ہوتا ہے تو وہ 9 بجے نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جناب وہ جمعے کے بعد پڑھائیں گے تاکہ لوگ زیادہ شریف ہوں. تو سمجھ لیجیے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے، چاہے لوگ کم بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس انتظار میں میت کو روکنا، اس کو دفن نہ کرنا یہ درست نہیں ہے. جس قدر جلد ہو سکے اس کو دفن کر دینا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب آ جائے تو اس کو بھی جلد از جلد نماز جنازہ پڑھا کر فوراً روانہ کرنا چاہیے. لہذا سنت موقعہ تک زیادہ سے زیادہ، اصل تو یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد فرض کفایہ ہو جائیں، اصل تو یہ ہے. لیکن اگر اس میں بعض قباحتیں ہیں چونکہ، اس لیے زیادہ سے زیادہ اگر تاخیر ہو تو سنت موقعہ تک مؤخر کیا جا سکتا ہے. موقعہ سنتوں کے بعد نفلوں میں مشغول ہونا درست نہیں ہے. مقدس سنتے پڑھتے ہی فوراً نماز جنازہ کے لیے آئے آدمی اور پڑھے اور اس کے بعد رخصت. تو فرمایا کہ جب میت آ جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے میں دیر نہ کرو. اسی طریقے سے جب کسی لڑکی کا رشتہ آ جائے تو اس میں بھی تاخیر مت کرو. آج ہمارے ہاں یہ تو سب لوگ روتے ہیں کہ بھائی رشتے نہیں آتے. بعض اوقات 30-30, 40-40 سال کی عمریں گزر جاتی ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو رشتے تو اپنے وقتوں پر آتے ہیں, لیکن ہم اس وقت دینے کو تیار نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہدایت ہے کہ جب رشتہ آ جائے تو پھر تاخیر مت کرو, کہ دیکھ لو کہ مناسب ہے صحیح ہے اور پھر بلا وجہ کی تاخیر نہ کرو. اب 20-22 سال کی بچی ہے لیکن اب پڑھ رہی ہے چونکہ, اس لیے وہ کہتے ہیں جی ابھی تو بچی ہے, ابھی پڑھ رہی ہے, ابھی بعد میں کریں گے. اور نتیجہ یہ کہ عمریں گزر جاتی ہیں پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ نماز کا وقت آ جائے تو تاخیر مت کرو, میت آ جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے میں تاخیر مت کرو, اور ایسے ہی جب کسی لڑکی کا نکاح کے لیے کوئی پیغام بھیجے بے نکاحی لڑکی کا تو اس کو جلد از جلد اس کا بیاہ اور شادی کر ڈالے. تو یہ تو ہے نمازوں کو اوقات میں پڑھنے کے بارے میں. ساری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاخیر سے نماز نہیں پڑھی سوائے دو موقعوں پر. غالباً حضرت عائشہ صدیقہ ہی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ سے زیادہ کبھی زندگی میں تاخیر کر کے نماز نہیں پڑھی. تو غالباً ایک تو موقع یہی تھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک صاحب نماز کے اوقات معلوم کرنے آئے تھے تو آپ نے ان کو بتلایا کہ آخری وقت کون سا ہے, اور ایک دفعہ مزید کوئی وقت ایسا ہوا ہوگا. تو اس لیے اس سے اندازہ آپ لگا لیجئے کہ نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ اس کو قضا کر دینا تو بہت بڑی بات ہے, تاخیر سے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے, بلکہ جتنا جلد ہو سکے نماز کو پڑھ لینا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز رہ جائے, خاص طور پر نیند کی وجہ سے, کہ آدمی نے انتظام تو سارے کیے لیکن اس کے باوجود آنکھ نہیں کھلی, سوتا رہ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عذر ہے. سوتا رہنا اور آنکھ کا نہ کھلنا یہ شرعی عذر ہے, اس کی بنا پر گناہ بھی نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی آنکھ کھلے سب سے پہلا کام یہ کرے کہ افسوس کرے اس پر وقت نکل گیا آنکھ نہیں کھل سکی, اور اس کے بعد جلد از جلد وضو کر کے نماز پڑھ لے. سب سے پہلا کام یہ کرے. فجر کی نماز کے سلسلے میں یہی حکم ہے کہ زوال سے پہلے پہلے اگر پڑھی جائے تو سنتیں بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں, اور اگر زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں ظہر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو پھر صرف دو فرض پڑھ لیں, کیونکہ سنتوں کی پھر قضا نہیں. اور فجر کی سنتوں کی چونکہ تاخیر بہت زیادہ ہے اس لیے اس فجر کی سنتوں کی ادائیگی کا بھی حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم گھوڑوں پر سوار کیوں نہ ہو. اور بعض جگہ غالباً یہ بھی کہ گھوڑے تمہیں رون ڈالیں تب بھی فجر کی سنتیں مت چھوڑو, لیکن چونکہ اس میں تفسیر ہے کہ کس طرح پڑھنی چاہیے, بہتر یہی ہے کہ گھر سے پڑھ کے آئیں, یا یہاں آ کر پڑھیں تو ایسے وقت میں پہنچ جائیں کہ ابھی نماز کھڑی ہونے میں وقت باقی ہو, تو پھر ٹھیک ہے آگے سب سے پہلے دو سنتیں پڑھ لیں. لیکن نماز اگر کھڑی ہو تو پھر مسجد میں سنتیں پڑھنا بہرحال جائز نہیں ہے, یعنی گناہ اس پر پھر بھی ملے گا, کراہیت سے خالی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں جب مسجد میں نماز کھڑی ہو چکی ہو تو پھر سنتیں اگر پڑھنی ہو تو مسجد سے باہر پڑھیں, ایسے حصے میں پڑھیں جو حصہ مسجد میں داخل نہ ہو, اور سنتیں پڑھ کے پھر فرض نماز میں شامل ہو جائیں. تو چونکہ فجر کی نماز کی سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے, تاکید بہت آپ نے فرمائی ہے, اس لیے ان کو آدمی نہ چھوڑے. لیکن جہاں تک ظہر کی سنتوں کا تعلق ہے تو اگر آپ نے ابھی سنتوں کی نیت باندھی ہے اور ادھر سے پتہ چلے جماعت کھڑی ہوگی تو فوراً سلام پھیر دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں, اور اگر آپ نے ایک رکعت پڑھ لی ہے تو ایک رکعت مزید پڑھ لیں اور دو رکعت میں سلام پھیر کے شامل ہو جائیں, اور اگر تین پڑھ لی ہیں رکعتیں تو آپ چوتھی ملا لیں جلدی سے اور اس کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. تو بہرحال یہ چند باتیں اس لیے عرض کر دیں کہ نماز کے اوقات کے سلسلے میں ہمیں ذہن میں رہیں. بعض لوگ حاجی صاحب اصل میں پوچھ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں سفر پہ اور مجھے دو تین نمازیں جو ہیں وہ شاید راستے میں ملیں, تو میں نماز یہیں گھر سے پڑھ کے چلا جاؤں پانچ نمازیں اکٹھی, تو کیسا رہے گا؟ میں نے کہا بھی کیسا رہے گا, تم مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو یا اپنی کوئی بات بتانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں مجھے کسی نے کہا کہ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, بھی پہلے تو نہیں پڑھی جا سکتی, وقت آئے گا تو نماز فرض ہوگی, جب وقت ہی نہیں آیا تو نماز بھی فرض نہیں ہوئی. اس لیے یہ مسئلہ, اسی لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ اس کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بیان کر دیا جائے کہ نماز کے لیے, نماز کے جو شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقت ہو. اگر وقت ہی نہیں آیا, مثلا اب اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنا چاہے, ابھی فجر کا وقت ہی نہیں آیا تو فجر کی نماز کیسے پڑھو گے؟ فجر کے جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر فجر کی نماز, ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تب ظہر پڑھیے, پہلے نہیں پڑھ سکتے. البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کسی شخص کو کہیں جانا ہو, سفر پر جانا چاہتا ہے اور جلدی جانا چاہ رہا ہے, تو پھر یہ کہ نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے فوراً گھر پہ پڑھ کے بھی جا سکتا ہے. نماز کا وقت ہو گیا ظہر کا, اب آپ گھر میں پڑھ کے فوراً روانہ ہو جائیں. اگر اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ اگر آپ نماز جماعت تک کے لیے ٹھہریں گے تو آپ کو جماعت بھی نہیں ملے گی, گاڑی بھی نہیں ملے گی, تو اس لیے ایسے وقت میں پہلے اپنے طور پر نماز پڑھ کے جایا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں نماز سے متعلق, اور اس میں بڑی جو ہے کوتاہیاں ہوتی ہیں, پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادائیگی ادا کریں.
آپ
اصل میں دیکھیے یہ بھی درست نہیں ہے, اس کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں, دو نمازوں کو جمع کرنا. ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف حج کے موقع پر اس کا وقت ہے, یعنی ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا اور عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھنا, یعنی عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں دو نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ سفر میں جمع بین الصلاتین کرنا یہ جائز نہیں ہے, ہمارے نزدیک بالکل بھی جائز نہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض حضرات بعض حدیثوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں, تو اس سلسلے میں سمجھ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع بین الصلاتین کرتے تھے, لیکن وہ جمع بین الصلاتین سوری ہوتی تھی. سوری کا مطلب یہ ہے کہ صورتاً جمع ہوتی تھی, وہ حقیقتاً جمع نہیں ہوتی تھی. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں, فجر کے بعد آپ نے سفر شروع کیا, تو آپ نے سفر کو جاری رکھا یہاں تک کہ ظہر کا بالکل آخری وقت قریب آ گیا, تو آپ نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھی, اور ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تھے کہ عصر کا وقت داخل ہو گیا, اب آپ نے عصر بھی پڑھ لی. تو بظاہر صورتاً یہ دو نمازیں جمع ہو گئیں کہ ظہر کی نماز کو آخر تک لے گئے اور عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیا, تو یہ جمع سوری کہلاتی ہے. صورتاً دو نمازیں جمع ہو گئیں, لیکن حقیقتاً ہر نماز کو اپنے اپنے وقت ہی میں پڑھا گیا کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھا. اسی طریقے سے عصر کو اگر آپ تھوڑا سا تاخیر کر لیں اور ایسے وقت میں کہ سورج اب عزت ہونے والا ہو یا اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لیں, تھوڑا سا وقت گزرے اور پھر مغرب شروع ہو جائے تو مغرب پڑھ لیں, تو یہ ہے صورت. باقی اس طریقے سے جو آج کل لوگ پڑھتے ہیں سفر میں بھی پڑھنا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہرحال جائز نہیں ہے, باقی دوسرے بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے. تو اگر ان کے کوئی پیروکار ہوں تو ان کے لیے ناجائز نہیں ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں. بس ہم کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کا پیروکار ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اصل میں دین الحمدللہ ہمارا بڑا وسیع ہے, لیکن اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو جس پر ایک مرتبہ تقیہ کر لے, مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہے, اب اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک مسئلے میں تو ان کو پکڑ لے, دوسرے میں ان کو, تیسرے پکڑ لے, تیسرے میں کسی اور امام کی پیروی کرے, چوتھے میں کسی اور کی, یہ نفسانیت کی پیروی ہو جائے گی. ہمیں یہ نہیں پتا چلے گا کہاں ہم اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہیں اور کہاں ہم للہیت پر عمل کر رہے ہیں. تو جو مسئلہ آسان ہوگا ہم لے لیں گے دوسرے کا فوراً اور اپنے کو چھوڑ دیں. تو دو کشتیوں کا سوار نہ ہو, دو کشتیوں کا سوار کبھی منزل پر نہیں پہنچتا, اس لیے سوار ایک ہی کشتی میں رہیے اور اس کے مطابق عمل کرتے رہیے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سہولت کے ساتھ آپ منزل پر پہنچ جائیں. باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں, یہ چاروں اماموں کے جو بھی ہیں, کوئی اپنا طریقہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے, اور چاروں کے چاروں احادیث سے ثابت ہیں. البتہ اتنی بات ہے کہ ترجیحاً امام ابو حنیفہ کے نزدیک مثلاً یہ صورت زیادہ راجے ہے, امام احمد کے نزدیک یہ راجے ہے, امام شافعی کے نزدیک یہ راجے ہے, اور امام مالک کے نزدیک یہ راجے ہے,
تو ایمان اور کفر کا بھی سوال نہیں ہے، صرف راجح کون سی صورت ہے اس کا مسئلہ ہے. تو جس کے نزدیک جس چیز کو ترجیح ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے. مثلا بعض اماموں کے نزدیک آمین اونچا کہنا افضل ہے، بعض کے نزدیک ہے کہ آمین آہستہ کہو، تو دونوں جائز ہیں. اگر اونچی آواز سے کہہ لیا تب بھی نماز ہو گئی، آہستہ آواز سے کہہ لیا تب بھی ہو گئی، لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. نماز میں ہاتھ یہاں پر باندھ لیا تب بھی نماز ہو جاتی ہے، نماز میں ہاتھ نیچے باندھ لیا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. افضل یہ ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک کہ یہاں باندھا جائے کہ یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے. اور اسی طریقے سے دوسرے بعض مسائل ایسے ہیں کہ جس میں صرف افضل اور غیر افضل کا فرق ہے، تو ان پر عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم کہا جاتا ہے اور باقی ائمہ کے بھی جو ہے بعض صورتوں میں استاد ہیں. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیے. امام محمد جو ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام محمد کے شاگرد ہیں، امام یوسف کے بھی شاگرد، وہ بھی حضرت امام صاحب کے شاگرد ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں علم و فضیلت عطا فرمائی ہے وہ بہرحال کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے. یہاں میں مسئلہ کے امام اعظم پر اس وقت دلائل دینا مقصد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس راستے پر چلایا ہے تو الحمدللہ بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں. اس طرح نہیں چل رہے کہ آنکھیں بند کر لی اور چل پڑے. یوں سمجھ لیجئے کہ آج جتنے لوگ بھی دوسرے مسلک والے ہیں، یعنی چاہے وہ امام احمد کے ماننے والے ہوں، امام مالک کے ہوں، امام شافعی کے ہوں، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بے نمازی آدمی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، بلکہ مرتد ہے ان کے نزدیک، کافر ہے. آج امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کا مسلک ہے جس کی بنا پر سعودیہ ہو یا جو بھی ملک ہے اسی پر عمل ہو رہا ہے، ورنہ ان کو پھر کافر کہا جائے، کیونکہ ان کا مسلک ہے یہ. حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے متعلق تھے، اور ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ بے نمازی آدمی کافر، مسلمان نہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنے بڑے امام ہیں، امام شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، امام احمد ابن حنبل، اگر ان کے مسلک کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو پھر جو ہے وہ جو لوگ نماز سعودیہ میں نہیں پڑھتے اور احمد ابن حنبل کے مسلک والے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث، جس حدیث کی بنا پر وہ یہ کہتے ہیں، حدیث من ترک الصلاۃ متعمدن فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، یہ حدیث ہے. تو امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کی بنا پر کہا کہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی نماز تو وہ کافر ہو گیا، لہذا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کیا جائے، اس کو جنازہ بھی، کفن بھی نہ دیا جائے، اس کو جو ہے مسلمان بھی نہ سمجھا جائے، شادی بیاہ بھی مسلمانوں میں نہ کی جائے، کیونکہ کافر. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم تاویل کریں گے کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور وہ کیا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو اس نے کو کافروں جیسی حرکت کی، کافروں جیسا عمل کیا، کافر نہیں ہوا لیکن کافروں جیسا عمل کیا، کیونکہ کفر اور ایمان کے درمیان جو فرق کرنے والی چیزیں وہ نماز ہے. تو اس لیے کافروں جیسی حرکت تو کی ہے لیکن چونکہ نماز کا انکار نہیں کر رہا وہ کافر ہے، یہ فرق ہے اصل میں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت اور جو سوجھ بوجھ دی تھی وہ اس کو میں کیا عرض کروں کہ کس طریقے سے بیان کروں، ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اگر سے ٹائم تو اس وقت بالکل بھی نہیں ہے، اب کافی وقت ہو گیا لیکن اس سے ممکن ہے فائدہ پہنچے. ایک امام گزرے ہیں بڑے جید، ان کی بیوی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معتقد تھی. اچھا وہ امام صاحب کے معتقد بھی نہیں تھے اور بلکہ ناپسند کرتے تھے کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تم امام ابو حنیفہ کے پاس جاتی ہو، میں اتنا بڑا امام ہوں خود، مجھے چھوڑ کے وہاں جاتی ہوں. تو بڑے ناراض، کئی مرتبہ یعنی ڈانٹا ڈپٹا بھی، لیکن کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو پوچھتے جا کے امام ابو حنیفہ سے. ایک مرتبہ سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اچھا، آٹے کا تھیلا لا کے گھر میں دیا کپڑا، اور لا کے کہا کہ دیکھو بھائی یہ تمہارا نفقہ ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا تو آئندہ تم مجھ سے مانگو گی نہیں نفقہ. اگر تم نے مجھ سے نفقہ مانگا زبان سے، اشارے سے یا کسی اور کے ذریعے سے تو تمہیں تین طلاق، لہٰذا مجھ سے نفقہ مت مانگو. بیچاری بڑی پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں. آٹے کا تھیلا 10 کلو کا تھا یا 20 کلو کا تھا، جو بھی تھا اس زمانے میں، ایک بوری تھی، کب تک چلے گا وہ؟ تو بہرحال بالآخر وہ ختم ہونا تھا، لیکن بڑی مشکل میں آ گئے کہ میں کیا کہوں، کہ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ بھائی آٹا لا دو، گھر میں ختم ہو گیا، اور کسی اشارے سے بھی نہیں کہہ سکتی، کسی اور کے ذریعے سے بھی نہیں کہلا سکتی، تو کیا کروں؟ بڑی پریشان رہی، بالآخر یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی پہنچی، اس نے کہا چلو جہاں اتنی دفعہ میں نے نافرمانی کی ہے شوہر کی، تو ایک دفعہ اور صحیح اور مسئلہ تو جا کے ان سے پوچھوں۔ امام صاحب کے پاس گئی اور کہا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، فرمایا کہ بس اتنی سی بات ہے تو اس میں کیا پریشانی کی بات، پر پریشان ہونے کی کیا بات ہے بھائی، نفقے ہی کی بات ہے نا، نفقہ ہی مانگنا ہے نا تم نے۔ کہا کہ ہاں، تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں سوتے ہیں؟ کہا گھر میں سوتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بس بات یہ ہے کہ جب وہ سو رہے ہوں اور تمہارا تھیلا آٹے کا ختم ہو جائے تو وہ آٹے کا تھیلا ان کے ناڑے سے باندھ دینا، بس سوتے ہوئے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سوتے ہوئے کہ وہ آٹے کا جو تھیلا ہے ان کے ناڑے سے باندھ دینا، بس کچھ نہیں کہنا اور سو جانا جا کے۔ آج وہاں میں ان صاحب کی جو آنکھ کھلی صبح، اب جب کھڑے ہوئے چلے تو پتہ چلا کہ ساتھ میں آٹے کا تھیلا بھی لٹک رہا ہے، تو سمجھ گئے، کہا کہ وہ نفقہ ختم ہو گیا، لیکن کہنے لگے کہ اتنی ذہانت میری بیوی میں تو کم از کم نہیں ہو سکتی۔ فوراً ذہن گیا کہ امام ابو حنیفہ ہی ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا ذہن ہے کہ جس نے اس قسم کی ترکیب سجھائی ہے، ورنہ میں نے تو بالکل گرائی ایسی لگائی تھی کہ اس کو کوئی کھول ہی نہیں سکتا تھا، کہ نہ زبان سے، نہ اشارے سے، نہ کسی دوسرے سے، اگر کہو گے تو تمہیں 3 طلاق۔ اب بات تھی کہ کس طرح کہے کہ آٹا ختم ہو گیا، گھر میں نان نفقے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو امام صاحب نے ترکیب سجا دی۔ اب سمجھ گئے، اب فوراً جو ہے امام صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ واقعتاً، میں مان گیا کہ انتہائی ذہین آدمی ہے، اور ورنہ میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کوئی شخص روک سکتا ہو میری بیوی پر 3 طلاق واقع ہونے کو، لیکن آپ نے ایسا طریقہ اختیار کرایا کہ 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوئی اور کام آٹے کا بھی پتہ چل گیا کہ ختم ہو گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس مطلب فلاں فلاں مسئلے کے اندر مجھے اختلاف ہے، تو آپ نے وہ حدیث کہاں سے لی؟ کہا کہ وہ حدیث آپ ہی نے روایت کی ہے، آپ ہی کی روایت شدہ حدیث ہے، وہ خود بھی امام تھے بڑے۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو بس وہ پھر کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ تو لوگوں نے اس زمانے میں بھی اس قسم کے حاسدین ہوا کرتے تھے کہ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے تھے، نتیجتاً جو ہے اس قسم کی باتیں سامنے آ جاتی تھیں، ورنہ ان حضرات میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہو چکا تھا، امام شافعی امام اعظم کے مزار پہ جب پہنچے، وہاں جا کر نماز پڑھی، تو ان کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو رفع دین کو ترک کر دیا، آپ نے رفع دین نہیں کیا، اور کہا کہ مجھے صاحب مزار سے شرم آتی ہے کہ میں اپنے مسلک پہ عمل کروں اور ان کے مسلک کو چھوڑوں۔ تو ان حضرات کے پاس جو مسلک تھے وہ اللہ کے لیے اختلاف تھا، اللہ کے لیے اختلاف تھا، یہ اختلاف آپس کا اختلاف نہیں تھا، دلائل کی بنیاد پر تھا، حدیث کی روشنی میں تھا۔ اس لیے بس یہ چند باتیں عرض کر دی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی توفیق دے، اور آج کل کے جو خود ساختہ اختلاف ہم نے آج بنا لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔